ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. صوت القرآن, قرآن کی آواز.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورة النور آیت نمبر 58 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب یہ اس سورہ مبارکہ کا آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں گھر کے اندر پردے کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں, بوڑھی عورتوں کے پردے کے حوالے سے تذکیر کی گئی ہے, اور معاشرتی ہدایات کھانے پینے کے حوالے سے عطا کی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ تمہارے غلام تم سے اجازت لیں, والذین لم یبلغوا الحلم منکم, اور وہ جو تم میں سے نہیں پہنچے اپنے شعور کی حد کو, ثلاث مرات تین اوقات میں, من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ, اور جو تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو, یعنی کچھ لائٹ لباس استعمال کرتے ہو ظہر کے بعد آرام کے لیے, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد, ثلاث عورات لکم, یہ تین پردے کے یعنی پرائیویسی کے اوقات ہیں, لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن, نہیں ہے تم پر اور ان پر ان کے بعد کوئی گناہ, طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے ہی رہتے ہیں, کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے کچھ پردے میں نرمی ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ النور آیت نمبر 31 کی روشنی میں, کہ جو غلام وغیرہ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, ان کے حوالے سے وہ احکامات پردے کے نہیں ہیں جو کہ بڑوں اور غیر محرم مردوں کے حوالے سے ہیں. یہاں نوٹ فرمائیے, غلام کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. آج کل ہمارے یہاں جو ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں, وہ غلام نہیں ہیں. اس لیے ان کا ملازمین کا معاملہ بھی وہی ہوگا جو غیر محرم مردوں کا معاملہ ہوتا ہے پردے کے اعتبار سے. تو فرمایا گیا کہ یہ غلام ہیں یا جو بچے ہیں جن کے حوالے سے پردے کے احکامات میں نرمی ہے, یہ بھی اجازت لیں تین اوقات میں, جب زیادہ امکان ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کا, اور زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان ذرا لائٹ ڈریس میں ہو, تو ان اوقات میں تو یہ بھی خاص طور پر اجازت لیں, فجر سے پہلے, دوپہر کے وقت جبکہ انسان قیلولہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین اوقات فرمایا کہ خاص ہیں پردے کے حوالے سے. تو ان کے لیے جن کے لیے بہرحال آسانی ہے, انہیں بھی چاہیے کہ ان اوقات میں اجازت لے کر آئیں, تاکہ کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ جس کے اندر کوئی سطر کے کھل جانے کا معاملہ کسی کے سامنے آ جائے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کی آسانی ہے کہ ان کے لیے اجازت دی گئی, کیونکہ گھر میں بار بار آنا جانا رہتا ہی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. واذا بلغ الاطفال منکم الحلم, اور جب تم میں سے لڑکے پہنچ جائیں حد شعور کو, اب یہ بالغ ہو گئے, فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے. یعنی تین اوقات میں جس طرح اجازت کے لیے کہا گیا تھا, بقیہ اوقات میں نرمی تھی, اب وہ نرمی ختم ہو گئی. اب یہ بچے جب بڑے ہو گئے تو پردے کے احکامات ان پر بھی لاگو ہوں گے, اب انہیں بھی چاہیے گھروں میں اجازت لے کر آئیں, وہ لڑکے کے جو غیر محرم ہے کسی عورت کے لیے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورتوں کے حوالے سے کچھ پردے میں نرمی کا ذکر ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور خانہ نشین بوڑھی عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو ان پر کوئی حرج گناہ نہیں، اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار نہ کریں۔ یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کی نکاح کی عمر نکل چکی ہے اور اب وہ کسی کے لیے بہرحال فتنے کا باعث بھی نہیں بن سکتی، تو اس خاتون کے لیے پردے کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں جو ایک ایسی خاتون کے لیے پردے کے احکامات ہیں کہ جو جوان ہو یا نکاح کی عمر کے لائق ہو۔ نوٹ فرمائیے، سورہ النور یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری میں نازل ہو چکی۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں جلباب کا حکم ہے، یعنی بڑی چادر جس سے ایک عورت اپنا پورا جسم لپیٹ لے، اور اس کو اوپر سے لٹکانے کا حکم بھی ہے، یعنی چہرے کو بھی چھپانا اس میں شامل ہے۔ یہ ہے حجاب کا معاملہ جب ایک عورت غیر محرم مرد کے سامنے ہو، اس کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت 59 میں ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ ایسی بوڑھی عورت اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دے، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو بڑی چادر جس سے پورا جسم لپیٹ لیا جائے اور چہرے کو بھی چھپایا جائے، وہ پابندی ایسی بوڑھی عورت پر نہیں ہے۔ ہاں وہ چادر ہو، کوئی اوڑھنی ہو، وہ اختیار کر لے، لیکن زینت کا اظہار نہ کرے۔ یہ دیکھیے اتنی باریک بینی سے تعلیم ہے کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے اس کو دیکھ کر، تو اضافی کوئی بڑی چادر کا معاملہ نہیں، چھوٹی چادر سے بھی کام چل جائے گا، چہرہ چھپانے کا بھی اتنا سختی کا معاملہ نہیں، لیکن زینت سے منع کر دیا گیا۔ اسی آیت سے نوٹ فرمائیے، جب بوڑھی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ کچھ لباس کم کر دے جو ایڈیشنل یعنی اضافی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو عام خواتین ہیں ان کے لیے ایڈیشنل لباس ہے، ان کو چہرہ بھی چھپانا ہے، ان کو پورا وجود چھپانا ہے، تبھی تو یہاں اجازت دی گئی ہے۔ تو پردے کے احکامات میں چہرے کا چھپانا بھی غیر محرم مردوں کے سامنے خاتون کے لیے ضروری ہے، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار نہ کریں۔ صدر کے احکامات ہوں گے، چہرہ کھل سکتی ہیں، سینے پر بھی چادر ہو، سر پر بھی اوڑھنی ہو، لیکن زینت کا اظہار نہ ہو۔ دیکھیں ان کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ بچتی رہیں، خیر اللہن، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ بوڑھی خواتین بھی پورا ہی پردہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ بوڑھی خواتین ہیں، ان کی بیٹیاں اور نواسیاں اور پوتیاں تو شاید پردہ نہیں کرتی، لیکن وہ ایسا پردہ کرتی ہے کہ کوئی شخص ان کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ماڈل ہے بوڑھی خواتین کے لیے۔ اور پھر ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے، کیا انہیں عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا لباس پسند ہے جس کی تعلیم قرآن اور سنت نے دی ہے، یا ان کو وہ لباس پسند ہے کہ جو لباس نہیں رہا؟ ہماری تہذیب اور مغربی تہذیب کا جھگڑا یہی ہے کہ ہماری اسلامی تہذیب لباس پہنانے کی بات کرتی ہے، اور وہ مغربی تہذیب شیطان کے ایجنڈے کے مطابق لباس کو اتارنے اور کم کرنے کی بات کرتی ہے۔ ان بوڑھی عورتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، یہ بھی بچتی رہے، پورا ہی پردہ کرے، خیر اللہمنا، تو ان کے لیے بہتر ہے، واللہ سمیعون علیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے سے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پس منظر میں مفسرین نے بعض باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قتال کے مراحل میں جاتے تھے تو اپنے گھروں کو معذوروں کے اور بیماروں کے حوالے کر جایا کرتے تھے جن کا نکلنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ معذور اور بیمار لوگ ان صحابہ اکرام کے گھروں میں کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے لیے زیادہ خودداری والا رویہ اختیار کرتے تھے، ان کو بھی کہا گیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی بات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ معذوروں یا بیماروں کے ساتھ کھانا کھانے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ یہ معذور اور بیمار ہیں، ہم تیز رفتاری سے کھانا ختم کر لیں تو ان کی بھوک نہیں مٹے گی، ان کو بھی ہماری وجہ سے اٹھنا پڑ جائے گا، تو کچھ لوگوں نے اس میں احتیاط کرنا شروع کی، اس حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی گناہ نہیں ہے نابینا پر اور نہ لگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر، ولا علی انفسکم اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج یا گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم یا اپنے والدوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم یا اپنی والداؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں، او ما ملکتم مفاتحہ یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں ابھی وہ تمہارے اختیار میں ہیں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے ہاں ان کے ہاں بھی کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ قرآن نے وضاحت فرما دی کہ وہ معذور لوگ بھی ان صحابہ کے گھروں سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ان صحابہ کو بھی ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے۔ مزید نوٹ کیجئے کہ اتنے رشتے قرآن نے گنوا دیے، مراد یہ کہ رشتوں کا خیال رکھو، دوستوں کا بھی خیال رکھو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ ہمارا یہ دین اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ کھانا جب مل جل کر کھایا جائے اور انسان جب کسی دوسرے کے کھانے میں شریک ہو جائے تو برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور محبتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ یہ بھی خیال ذہن میں آیا کہ بعض لوگ اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے صحابہ کے دور میں کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر ہی کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ اچھی بات ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، مل جل کر بھی کھا سکتے ہو اور اگر ضرورت ہے تو اکیلے بھی کھا سکتے ہو۔ ہاں یہ بات درست ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں مل جل کر کھانا کھانے میں برکت زیادہ ہے، لیکن اکیلے اکیلے کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، مل جل کر کھانا کھانے میں پردے کے احکامات یاد رہیں۔ سورہ نور آیت 31 میں ہم پڑھ چکے، سورت الاحزاب میں مزید احکامات آئیں گے۔ مخلوط محافل کی ہمارے دین میں اجازت نہیں، سیپریشن ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ دائرہ کار، مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار ہے۔ ہاں محرم مرد ہیں تو خواتین ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، ادروائز عورتوں کی نشست الگ ہو جائے، مردوں کی نشست الگ ہو جائے۔ نماز میں بھی یہی ہوتا ہے نا، خواتین اکیلے گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، یا کہیں کسی مقام پر اجتماعی طور پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو تو وہ علیحدہ نماز ادا کرتی ہیں، مرد علیحدہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اکٹھے کھانا کھانے میں یاد رہے کہ پڑھنے کے احکامات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ اب اس کے بعد سلام کی برکت کو اس مقام پر بیان کیا گیا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کیا کرو، تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا، یہ دعائے خیر ہے اللہ کے ہاں سے، بابرکت اور پاکیزہ، بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سلام کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ جس پر کئی کتابیں لکھی علماء نے، لیکن مفہوم اس کا جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، میری جانب سے تم سلامتی میں ہو، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، اور میں تمہارے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ، سلامتی کا اعلان بھی اور سلامتی کی دعا بھی۔ آج ہماری لاپرواہی، ناقدری کہ ہم نے یہ سلام کے الفاظ کو چھوڑ دیا اور ہم نے مغرب سے کچھ چیزیں درآمد کر لیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ انسان غور کرے، صبح کے وقت کسی کے والد کا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کیا ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہم السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ہم نے ناقدری کر کے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کر۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں. صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, رات ہو, سلامتی کی ہر بندے کو ضرورت ہے, تو ہماری جانب سے بھی سلامتی سامنے والے کو, اور اللہ کے حضور بھی دعا اس کی سلامتی کے لیے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو, تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبہ, یہ دعا خیر ہے, گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, برکت والا پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, بخاری شریف میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا, چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, ہر ایک کو سلام کرنا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نوا اور آخری رکوع آ رہا ہے, اس میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک جماعت کی صورت میں منظم تھے, تو اس جماعتی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں, اور کچھ ذکر منافقین کا بھی آیا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں, لم يذهبوا حتى يستأذنوا, تو جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں جاتے نہیں ہیں. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله, بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہ مقامات قرآن حکیم کے اس وقت تک سمجھ بھی نہیں آتے جب تک کہ انسان خود ایک دینی اجتماعیت میں شریک نہ ہو جائے جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر جماعت بھی تھے, یہ جماعت دین کی جد و جہد کے لیے محنت کر رہی تھی, صحابہ اس جماعت میں شامل تھے, مختلف تقاضے آتے ہیں, امیر کال کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. اب اگر کسی کو جانا ہے تو وہ اجازت لے کر جائے, اسی کے کوئی اپنی مرضی سے آئے, کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے تو جماعت نہیں چل سکتی, پھر ڈسپلن وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, آرگنائزیشن کمزور پڑ جائے گی, اور جو کام ایک مجموعی طور پر اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. تو یہاں کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں. ایک اور بات نوٹ فرمائیے کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 44 میں الفاظ آ چکے ہیں کہ بعض منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت دے دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عفا اللہ عنک لما اذنت له, اللہ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. نوٹ فرمائیے کہ سورہ توبہ آیت 44 اور یہ سورہ النور آیت نمبر 62 ان میں تضاد نہیں. سورہ توبہ آیت 44 غزوہ تبوک کے حالات پر گفتگو کرتی ہے, اس موقع پر ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا, نفیر عام تھی, اسے اس وقت اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے, ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں ہے, تو کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کو اجازت دینے کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں کہا گیا کہ اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے, فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. اسی کے باہر ہر اجتماعی کام کے مقابلے میں انہوں نے ذاتی کام کو ترجیح دی ہے, یہ مناسب نہیں, اس کے بغیر جماعت چل ہی نہیں سکتی. اور یہ مقامات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسان کے سامنے ایک دینی اجتماعیت کا تصور نہ ہو جس کا ڈسپلن مضبوط ہو, جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے. تو اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیے کہ انہوں نے کسی درجے میں ایک خطا کی ہے کہ ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دیتے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تم اپنے درمیان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پکارنا ایسا نہ کر لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس بات کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ دے رہے ہیں یا دین کے کاموں کے لیے بلا رہے ہیں اس کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھو. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ ہے, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. تو ان کی پکار کو, ان کی دعوت کو عام بات نہ سمجھنا, غور سے سنو, عمل کرو. اور دوسرا مفہوم اس آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے پکارو, جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو, لائٹ موڈ میں نہ پکارو. اس حوالے سے قرآن حکیم کی حساس ترین آیت ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو, اور انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ورنہ تمہاری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں شعور تک نہیں ہو. تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تو مت بنا لو اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب منافقین کا بیان آ رہا ہے, قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا, یقینا اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک لیتے ہیں. اب یہ مفہوم بھی اور یہ بات بھی اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب دینی اجتماعیت کا تصور سامنے ہو اور دین کی انقلابی جد و جہد کے تقاضے سامنے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں منافقین بھی آ کر بیٹھتے تھے, آپ بیان کرتے تھے اب اس مہم کے لیے جانا ہے, اب یہ قتال کے تقاضے ہیں, اب اس مہم کے لیے مال خرچ کرنا ہے, ان کو اپنی موت دکھائی دیتی تھی, یہ فوراً وہاں سے چپکے سے کھسک لیا کرتے تھے تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے, ہمارا مال محفوظ ہو جائے, کوئی دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے تھے. یہ ہے جو منافقین کا طرز عمل یہاں بیان کیا گیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, پس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو. یہ جو منافقین دین سے فرار اختیار کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو دین کے تقاضوں سے روگردانی کر رہے ہیں, جن کو دنیا عزیز ہے اور دین کو فراموش کر رہے ہیں, اللہ انہیں جانتا ہے. یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور اس دن کو بھی اللہ جانتا ہے جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, بس اللہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے اعمال کیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا خوب ان رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اب سورۃ الفرقان کا آغاز ہو رہا ہے. نوٹ فرمائیے, سورہ الفرقان سے مکی مدنی سورتوں کے چوتھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے. اب سورۃ الفرقان سے لے کر سورہ الف لام میم سجدہ تک 8 مکی سورتیں ہیں, اور اس کے بعد ایک مدنی سورت آئے گی انشاءاللہ, سورۃ الاحزاب. سورہ الفرقان, اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید اور اس کے مضامین. مزید نوٹ فرمائیے کہ مشرکین کے اعتراضات, اس کے حوالے سے اس میں گفتگو آئی ہے, اور یہ مکی دور کے درمیانی 4 سالوں میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مشرکین کا رد کیا گیا ہے, اور وہ کچھ اعتراضات کرتے تھے, مطالبات پیش کرتے تھے, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بڑی برکت والا ہے وہ یعنی اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا, یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. یہ اب کرائیٹیرین ہے, کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کیا شے حق ہے اور کیا شے باطل ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم نے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو بیان فرمایا, وہاں لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 واقعہ معراج کا ذکر لفظ عبد آیا. سورۃ الکہف آیت نمبر 1 قرآن کے نزول کا ذکر آیا لفظ عبد آیا, اور اس مقام پر بھی لفظ عبد اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. مزید نوٹ فرمائیے, فرمایا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب یونیورسل ہے, تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کی جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا, اور اسے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اور اسے ہر شے کو پیدا کیا تو اس کا ایک اندازہ مقرر فرمایا. ہر شے کو اس کی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی. مچھلی کو تیرنے کے لیے صلاحیت اللہ ہی نے سکھائی. بکری کے بچے کو اپنی ماں کے وجود سے غذا حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ ہی نے عطا فرمائی. واتخذوا من دونہ آلہا, اور انہوں نے اس اللہ کے سوا بنا لیے اور معبود. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. یہ ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت, کوئی اختیار ان کا نہیں ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں. اس کے بعد نوٹ فرمائیے کہ اس مقام پر مشرکین کے اعتراضات کا ذکر آیا ہے اور ان کے کچھ مطالبات ہیں, ان کا ذکر آیا ہے. اس رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ مطالبات اور اعتراضات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی. اب پہلا ان کا اعتراض آ رہا ہے, وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه, اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف جھوٹ ہے, انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے. وأعانه عليه قوم آخرون, اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. معاذ اللہ, فقد جاءوا ظلما وزورا, یقیناً وہ ظلم پر آ گئے ہیں اور جھوٹ پر آ گئے ہیں, کھلی دھاندلی کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کسی سے سیکھ لیا تھا تو اس شخص کو جا کے تلاش کر لو, اگر انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے تو اس شخص نے خود اتنے بڑے کلام کا دعویٰ کیوں نہیں کیا. تو یہ ظلم پر اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. اب دوسرا ان کا اعتراض ذکر ہو رہا ہے, وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, انہوں نے انہیں لکھوا لیا ہے. فہی تم نہ آ رہی بک رہتا ہوں واصیلا, بس وہ ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام. معاذ اللہ, قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اس کو نازل فرمایا ہے اس اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے. انہ کان غفور رحیما, بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب ان کے تیسرے اعتراض کا ذکر آ رہا ہے, وقالوا ما لهذا الرسول, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے. یاکل الطعام, جو کھانا کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. اب چوتھا ان کا ذکر آ رہا ہے ایک مطالبے کی صورت میں, لولا انزل الیہ ملکن, اس کے ساتھ میں فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا. فیکون معہ نذیرا, کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا خبردار کرنے والا ہو جاتا. اب پانچواں ان کا مطالبہ آ رہا ہے, او یلقا الیہ کنزن, یا ان کی طرف نازل کیا جاتا کوئی خزانہ. اب چھٹی بات, او تکون لہ جنت یاکل منہا, یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتے. اور ساتویں بات, وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور ظالموں نے کہا کہ تم پیروی کرتے ہو صرف ایک جادو زدہ انسان کی. معاذ اللہ, یہ ان کے اعتراضات اور کچھ مطالبات, جن میں سے سات کا ذکر اس مقام پر آیا. تین کا مزید ذکر آئے گا تیسرے رکوع میں انشاءاللہ. انظر کیف ضرب لك الامثال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انہوں نے آپ پر کیسی باتیں بیان کی ہیں. فولوا, بس وہ بہک گئے. فلا یستطیعون سبیلا, لہذا وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے جس میں عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے, اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا وہ انسان ہی تھے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ, اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، ویجعل لک قصورا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دے محل. یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ سب کچھ دکھا دے، لیکن ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ان کو مان کر ہی نہیں دے، ان کو مان کر ہی نہیں دینا، اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ فرمائشی معجزات نہیں عطا کریں گے. پھر ہم پڑھ آئے ہیں قوم سمود کے بیان میں کہ جن کو فرمائشی معجزہ اونٹنی کی صورت میں دیا گیا، لیکن اس قوم نے انکار کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئی. بلکذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا. وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کی ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا، وہ اس جہنم کو جوش مارتا ہوا اور چنگھارتا ہوا سنیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جکڑے ہوئے، یعنی زنجیروں میں، دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں موت کو پکاریں گے. جواب ہوگا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ تم بہت سی موتوں کو پکارو. کوئی داد رسی نہیں ہوگی. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعید المتقون، یا وہ ہمیشہ کی جنت کہ جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہے اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. آج انسان اللہ کی مان لے، اللہ کی چاہت پر عمل کر لے، کل اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی چاہت کے مطابق ہر شے عطا فرمائیں گے. قرآن کا ذکر ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہاری خواہشات تھیں، اور وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. لیکن یہاں اللہ کی ماننی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ نعمت عطا فرمائے. اللہ آج ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل اللہ اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے تمہارے رب کے ذمے جو مانگے جانے کے لائق ہے. مراد ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے کیا ہے اس بات کو کہ اللہ اہل ایمان کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا، تو اللہ اس وعدے کے خلاف یقیناً نہیں کرے گا. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 194 میں بھی اس وعدے کا ذکر آیا ہے اہل ایمان کی دعاؤں میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا. تو توقع ہے کہ اہل ایمان اس وعدے کے مستحق بن جائیں گے اور اللہ اپنی رحمتیں ان کو عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے اہل ایمان میں شامل فرمائے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے بہک گئے تھے. اب بتوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا گیا، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان سے بھی معاملہ کلیئر کرا دیں گے، کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست اور مددگار بناتے. ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، لیکن اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تباہ ہونے والے ہو گئے تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، یعنی تمہارے جھوٹے معبود، یہ بت وغیرہ بھی، اور ہمارے نیک بندوں کو تم نے پکارا تھا، انہوں نے تمہاری اس عبادت سے انکار کر دیا ہے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اسے جو تم کہتے تھے. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو. وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلك من المرسلين، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر یقیناً وہ کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یعنی حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے، کچھ اہل ایمان حق کی طرف جا رہے ہیں، کچھ نافرمان جو مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اتصبرون، اے مسلمانوں تم صبر کرو گے، مراد ہے کہ ان کی ہٹ دھرمیوں کو برداشت کرو، وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے، اللہ ان مخالفین کو ضرور اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں مشرکین کے مطالبات کا بھی ذکر ہے، ان کی حسرت بھری تمناؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کو بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کا آٹھواں ایک اعتراض اور مطالبہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، اور نبی بات او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، یہ مطالبات کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ ہر ایک کے اوپر فرشتہ اتر جائے اور ہر ایک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے۔ لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا، یقینا انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی۔ یوم يرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اس دن تو معاملہ چکا دیا جائے گا۔ ویقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ ہو کہ جس کی پناہ میں آ جائیں، بچا لیا جائے ہمیں۔ اس کے بعد ریاکاروں کی، یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنے والوں کی مثال تیسری مرتبہ بیان ہو رہی ہے۔ ایک مثال ہم نے پڑھی تھی سورہ ابراہیم میں، جہاں بتایا گیا کہ جو لوگ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں یا بغیر ایمان کے نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو غبار بنا دے۔ دوسری مثال ہم نے پڑھی سورہ نور کے رکوع نمبر 5 میں، کہ وہ سراب کی مانند اعمال ہیں۔ یہاں تیسری مثال ایسے لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں یا بغیر ایمان کے نیکی کرتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم بڑھیں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف، تو ہم انہیں اڑتا ہوا غبار کر دیں گے۔ کوئی عمل کام نہیں آئے گا جو دکھاوے کے لیے ہو یا بغیر ایمان کے ہو۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن بادلوں سمیت آسمان پھٹ جائے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتارے جائیں گے کثرت سے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہت رحمان کے لیے ہے۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔ ویوم یعود الظالم علی یدی، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، شدید غصہ اسے اپنے اوپر آئے گا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیت علی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ غلالا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر رسوا کر دینے والا ہے۔ یہ ہے نافرمانوں کی حسرت، کاش رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش شیطان کی پیروی نہ کی ہوتی، اس دن کوئی فائدہ نہیں۔ آج عمل کرنے کا موقع ہے، اللہ ہمیں شیطان کے مقابلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے اور ان کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اس میں شکایت نقل ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ امت کے خلاف اللہ کے سامنے پیش کریں گے، کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی ہوگی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیے، اہل ایمان تو تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں مل جائے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں تو کیا کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ یہ شکایت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا، محجورہ، بیکار شے، یوز لیس، ورتھ لیس، جس کی کوئی ویلیو انسان کی نگاہ میں نہ ہو. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے آج قرآن کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس، ہمارے شیڈیولز میں کہیں قرآن، اس کی تلاوت کے لیے وقت، اس کو سمجھنے کے لیے وقت، اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے وقت، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے وقت کہیں ہے؟ اگر ہے تو بہت بڑی بشارت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دنیا عزیز ہے، دنیا کی کوالیفیکیشنز، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی ترقی، اس کے لیے تو وقت ہو، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہ ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن، تو کیا کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن پر دل سے ایمان لانے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے مجرمین میں سے. یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد فرمانے والا. اس کے بعد ان کے دسویں اعتراض کا ذکر ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کرنے والوں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثبات، یعنی مضبوطی عطا فرمائیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. جیسے جیسے ضرورت پیش آئی اللہ نے ہدایات عطا فرمائی، کبھی بدر کا موقع تمہاری غنیمت کے مسائل بیان ہوئے، کبھی ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے لیے تعلیمات دے دی گئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے. نوٹ کیجئے، اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، آرام آرام سے. ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے آرام آرام سے. سورہ المزمل آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تلاوت کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے، سمجھ سمجھ کے اس کا اثر لیتے ہوئے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لاتے مگر ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، منہ کے بل چلایا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، جو اللہ زمین پر پیروں کے ذریعے چلانے پر قادر ہے، وہ قیامت کے دن اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو منہ کے بل چلا دے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین مقام میں ہوں گے، واضل سبیلا، اور بہت بہکے ہوئے ہوں گے راستے سے. اللہ اس گمرائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.